الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان گرامی قدر، سامعین کرام اور عزیز طلبہ، جس عنوان کے تحت یہاں پر حاضری ہوئی ہے، وہ عنوان بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے اور ایک حیرت رما استعجاب بھی رکھتا ہے کہ انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت کا پیغام سنانا کچھ عجیب سی بات ہے کہ شکر سے کہا جائے آپ کو شیریں بنانا ہے، نمک سے کہا جائے آپ کو نمکین کرنا ہے، تو جب یہ کہا جائے گا تو حیرت میں لوگ پڑیں گے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے. چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر کے در کان نمک رکھ نمک شد، کہ نمک کی کان میں اگر گدھا بھی گر جائے تو نمک ہو جاتا ہے، لیکن جب نمک کی کان میں گرنے سے کوئی نمک نہ بنے تو پھر نمک کی کان سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی نمکینی ٹھیک کرو. اور اس کے کہنے کے لیے بھی بڑے اونچے اونچے سہاروں کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر چیز کو ٹھیک کرنا آسان ہے، لیکن اگر نمک خراب ہو جائے تو اس کو کون ٹھیک کرے گا. فَمَن يُصْلِحُ الْمِلْحَ اِذَا الْمِلْحُ فَسَد، نمک کو کون ٹھیک کر سکتا ہے اگر نمک خراب ہو جائے. اور پھر لکھا ہے، یا معشر العلماء انتم ملح الارض، اے علماء تم زمین کے نمک ہو، اور جب نمک خراب ہو جائے تو اس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے. تو پیام انسانیت کا جو عنوان ہے کچھ اسی انداز کا ہے کہ انسان سے اگر انسانیت نکل جائے اور اس سے کہا جائے کہ انسان بن جاؤ تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو کہنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان انس سے ہے. بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان کاہے سے ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انس سے ہے، اور میں بھی کہتا ہوں انس ہی سے ہے، اس لیے کہ اگر انسان کو انسان سے انس نہ ہو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انسانی ختم ہو رہی ہے. گویا کہ ہر چیز کی کچھ علامت ہوتی ہے جس سے آدمی پہچانتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے یا نہیں. تو ایسے ہی اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو ہم انسان کو دیکھ کر خوش ہوں گے, اور اگر خوش نہیں ہوتے تو انسانیت نہیں ہے. اور یہ درجہ ہے کہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تو کمی ہے. بڑا انسان وہ ہے جو ہر ایک کو دیکھ کر خوش ہو. جتنے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے حالات اٹھا کر دیکھیے, یہودی آ رہا ہے تب بھی استقبال ہے, کافر ناہنجار آ رہا ہے تب بھی استقبال ہے, دشمن ازلی آ رہا ہے تب بھی استقبال ہے, دل ہے یا سمندر. اور جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر تنگی آتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ یہ میرا ہے یا نہیں, میرے پاس کا ہے یا نہیں, میرے ادارے کا ہے یا نہیں, میرے حلقے کا ہے یا نہیں, فلا کا ہے یا نہیں, فلا کا ہے یا نہیں. تو یہ جو چلنے لگتا ہے اسی سے معلوم ہوا کہ آپ نبی کے جانشین نہیں ہیں. نبی جو ہوتا ہے اور علماء کو ان کی جانشینی ملتی ہے, العلماء ورثت الانبیاء, اور ورثت الانبیاء کی خاص شق ہے علم. من اخذ اخذ بحظ وافر. تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور چیزوں میں جانشینی نہیں, صرف علم میں ہے. یعنی یہ تو اعلیٰ ترین شق ہے, کیونکہ علم تو علم ہے. اعلیٰ ترین شق یہ ہے کہ نبوت سے علم کی چیز حاصل ہو جائے, علم میں نبوت حاصل ہو جائے اور آدمی اس میں آگے بڑھنا شروع کرے. لیکن علم حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حروف شناسی آ جائے, بات کا بچنگڑ بنانا آ جائے, بال کی کھال نکالنا آ جائے, فلسفیانہ مشغافیاں آ جائیں, منطقی استدلال آ جائے, ایسا ہرگز نہیں ہے. جو اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے. علم نام ہے یقین کا. علم آ جائے یعنی یقین آ جائے, علم آ جائے یعنی خشیت آ جائے, علم آ جائے یعنی تقوی آ جائے, علم آ جائے یعنی خشوع آ جائے, علم آ جائے یعنی عمل آ جائے. یہ پانچ شاخیں ہیں علم کی. بغیر اس کے علم کا معتبر ہونا مشکل ہے. اور ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ علم بات کے بچنگڑ بنانے کا نام ہے, اور دوسرے کو زیر کرنے کا نام ہے. دوسرے کو زیر کرنے کا نام علم نہیں ہے. زیر تو جو پہلوان ہوئے دوسروں کو کر دے گا, اپنا بنانے کا نام علم ہے, زیر کرنے کا نام نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ منہ کو چپ کرنے کا, زبان کو بند کرنے کا نام علم نہیں ہے, دل کے دروازے کو کھولنے کا نام علم ہے. جب ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا علم کس کام کا. اور آج کچھ ہمارے حالات اسی طرح کے ہیں کہ ہم علم علم کہتے تو بہت ہیں لیکن علم کے آثار نظر نہیں آتے. کوئی اپنے حلقوں میں محدود پڑا دکھائی دیتا ہے, کوئی دوسروں کو زیر کرتا ہوا پچھاڑتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی کسی کی زبان کو چپ کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے لوگ کم نظر آتے ہیں جو دلوں کو کھولتے ہوں, دماغ کی سلوٹوں کو درست کرتے ہوں, اور مسئلوں کو حل کرتے ہوں, اور پیچیدگیوں کو منٹوں میں ختم کرتے ہوں. اس کا نام علم ہے. وہ الگ چیز ہے. ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے آپ حالات اٹھا کر دیکھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے, چٹکیوں میں مسئلے حل کرتے ہیں. اس کا نام علم ہے. اس کا نام علم ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے موقع سے کہ قرآن کے الفاظ اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ خود اپنا تعارف کرا دیتے ہیں. اور پھر فرمایا خاتم النبیین. خاتم النبیین کا جو لفظ ہے بس یہی کافی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ذرا ختم کو دیکھ لو, قرآن میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے. پھر خود ہی فرمایا تین جگہ تین طرح کے استعمال ہے. الیوم نختم علی افواہین, اور دوسری جگہ وہ ختام ہوں مسک، اور ایک جگہ ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، نختم علی افواہہم وختم اللہ علی قلوبہم وختامہم مسک. یہ فرمایا تین طرح کی آیات ہیں. اب اس میں ہے کیا؟ دل پر مہر لگا دیں گے، یعنی باہر کی چیز اندر نہیں جائے گی، دل پر مہر لگی ہوئی. کتنے ہی سمجھائیے، باہر سے کتنے کان میں بال ڈالتے ہی نہیں جائے گی. زبان پر مہر لگا دیں گے، اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی. اور ختام ہوں مشک، مشک کی مہر لگا دی، نہ باہر کا اثر اندر، نہ اندر کا کی چیز باہر، بالکل پیک ہو گیا. جیسے آج کل کی بوتل آتی ہے، یہ بوتلیں آتی ہیں اوپر پیک کر دیتے ہیں تو اندر بالکل ٹھیک رہتا ہے، باہر کا اثر اندر نہیں پڑتا اور اندر چیز باہر نہیں آتی. تو فرمایا بس ایسی جناب رسالت ماں والی افضل الصلوات و تسلیمات کہ جو آپ سے پہلے نبی ہو چکے ہیں ان کو نبوت سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، اور آپ کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ نبی ہو نہیں سکتا، اور آپ خاتم النبیین. یہ علم ہے. علم کہتے ہیں اس کو کہ جب سامنے بات آئے تو فوراً مسئلہ حل ہو جائے. ایسی حدیث میں بھی ہے، جو جن کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دیتا ہے ان کے ساتھ وہ بات پیدا ہو جاتی. حضرت ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، ایک حدیث کا مطلب بیان کر دیا. تو میں بھی حدیث پڑھاتا ہوں، ایک حدیث آئی اس میں ہمارے طلبا کو لوگوں کا اشکال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت سید صاحب کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے منٹوں میں حل کر دیا. تو یہ اس کا نام علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، ایک رآ امرأۃً فأعجبته. عجیب غریب بات ہے، بہت مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ گھر سے شیف لائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. تو اب یہاں اعجبت ہوں میں، عجیب عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں، لیکن سید صاحب نے کیا فرمایا؟ کہنے یہ تو آپ کے کمال کی علامت ہے. کمال کی علامت ہے، لیکن کمال کی علامت کا مطلب سمجھو، وہ یہ ہے کہ جیسے کسی کو پیشاب کرنا ہو، صحت مند ہو پیشاب کا، لیکن اس کو لگ نہیں رہا، جا رہا ہے سڑک پر، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص پیشاب کر رہا ہے نالی پہ بیٹھا ہوا، تو اس کو اپنا پیشاب یاد آ گیا. یہ نہیں کہ اس طرح کرنے لگے جیسے وہ کر رہا ہے بیٹھ کے، یاد آ گیا تو گھر آ کے وہ کرے گا. یہاں اس کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کرے، آ کے گھر آ کے کرے گا. تو ایسے ہی آپ کو خیال آیا، یہ خیال نہیں آیا کہ یہ عورت اچھی، گھر کا خیال آیا اور آپ گھر لوٹ کر آئے، یہ ہے کمال. تو اب بتائیے کہ اسی کا نام علم ہے. علم اس کا تھوڑی ہے کہ کھینچاتا نہیں کر کے ادھر سے ادھر کر کے سامنے والے کو چپ کر دیا. چپ تو اچھے اچھے کر دیتے ہیں، چپ کرنا کیا مشکل ہے، لیکن دل نہیں کھلتا. اسی لیے جو لوگ زیادہ چپ کرنے لگتے ہیں ان کا بعض دفعہ دل چپ ہو جاتا ہے، ان کا دل بھی چپ ہو جاتا ہے. آپ نے قصہ سنا ہوگا، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی دیوبند کے بڑے اساتذہ علامہ کہلاتے ہیں، تو منطق و فلسفہ کیونکہ پڑھاتے تھے، ایک دفعہ میں دورہ پڑھا ان پر، الحاد کا کچھ شکوک پیدا ہو گئے دین میں، بہت پریشان ہوئے. تو بھاگے ہوئے الہ آباد تشریف لائے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی خدمت میں، اور شاہ وسیع اللہ صاحب ان کے شاگرد ہیں، شاگرد ہیں. اور آ کر باہر سے انہوں نے پکارا، وسیع اللہ بچاؤ. تو حضرت شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے علم، اس کا نام ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت میں تو آپ کا شاگرد ہوں اور آپ تشریف لائیں، کتے کا کیا کام ہوتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے. بس کہتے ہیں سارے شکوک اسی وقت ختم ہو گئے. اور کہا بیعت کرو مجھے. کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں. کہا میں حکم دیتا ہوں، مجھے بیعت کرو. تو یہ اس کا نام علم ہے. تو جب یہ علم آتا ہے بس انسانیت آ جاتی ہے. وہ انسانیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے آج کل ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ کہاں ہے وہ، کہاں روپوش ہو گئی، کہاں چلی گئی. جس کے لیے میں نے شروع میں باتیں عرض کی تھیں، اس میں نہ یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ سکھ ہے، کوئی سامنے آ جائے اگر انسان ہے تو بے چین ہو جائے گا, یہ غلط راستے پر جا رہا ہے, اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. اور یہ سنت ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ وہ سنت ہے جس سے ہم لوگ اکثر و بیشتر ناآشنا رہتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہری سنتوں میں بعض دفعہ اس قدر ہم لوگ لگ جاتے ہیں کہ باطنی سنتیں ہم سے رہ جاتی ہیں. ظاہری سنتیں سر آنکھوں پر کون منع کرتا ہے, ٹخنوں سے اوپر پیجامہ ہونا چاہیے, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے بہت اہمیت کے ساتھ اس کو, داڑھی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونی چاہیے, یہ سب اپنی جگہ پر سر آنکھوں پر ہے, لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی سنت ہے لعلک باخع نفسک, کیا آپ اے رسول کیا ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے. اور بخا کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی ہے, اور زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, عربی نہ جاننے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ ہی نہیں پاتی اور ہم اس کو کما حق کہو سمجھ ہی نہیں پاتے. اب اس کا ترجمہ تو اردو والے بیچارے ہمارے جو ہیں یہ کر دیتے ہیں, آپ کیا ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں, غلط نہیں ترجمہ, غلط نہیں ہے, لیکن ابھی عربی میں دس لفظ ہیں اس کے لیے, تو عربی میں دس لفظ ایسے ہی ہیں. جیسے ابھی ایک عرب نے کہا, بڑا مزہ آیا مجھے, تو وہ نقطہ ہے تفسیری آپ سے بھی عرض کر دیں, کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. تو یہاں مفسرین ہمارے اردو والے بھی عربی والے بھی بہت سے لکھ دیتے ہیں کہ یہاں ببدر فی بدر ہے, بے فی کے معنی میں آتا ہے. تو ایک عرب ابھی ملے تھے کہنے کے اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ بے فی کے معنی میں آتا ہے, لقد نصرکم اللہ فی بدرین کہہ دیتے, بھی بدرین کیوں کہا. ہم کو بڑا مزہ آیا, اچھل گیا میں بھی. اور پھر جو انہوں نے اس کا مطلب بتایا, واہ 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 مزہ آ گیا, اسی کا نام ہے. تو انہوں نے کہا بے بدرین کا مطلب یہ نہیں ہے فی بدرین, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر سے, بدر میں نہیں بدر سے, یعنی پوری انسانیت سے کہا جا رہا ہے, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے ذریعے. اور یہ گویا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کی تائید ہے جو آپ نے فرمایا تھا, ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد. تو آپ دیکھیے دونوں جو ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو قرآن و حدیث سے جب آدمی کو آشنائی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے, اور علم جب اندر آتا ہے تو بے چین آدمی کو کر دیتا ہے یا کیف ساری کر دیتا ہے. جیسے کوئی شخص ابھی اس گرمی میں آئے اور نہایت عمدہ شربت گلاس میں آپ اس کو پیش کریں, پینے کے بعد کیا کیفیت ہوگی. ایسے ہی جس کے اندر صحیح ذوق ہوتا ہے, صحیح علم ہوتا ہے, پھر اس کو قرآن و حدیث کی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے مزے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ رقص کرنے لگے, روح تو رقص کرنے ہی لگتی ہے. ایسے ہی جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو کسی کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اگر ایک یہودی آپ کا مہمان بنتا ہے, بکری کا دودھ پلاتے ہیں, دوسری کا پلاتے ہیں, تیسری کا پلاتے ہیں, پلا دیا سب, اور اس کے بعد وہ چپے سے نکل بھاگتا ہے, اور اس کا آپ دھو بھی رہے ہیں, سارا معاملہ کر رہے ہیں, جب ظاہر ہے کہ آپ کی اخلاق دیکھے گا تو گرویدہ ہو جائے گا, نہیں ہو جائے. یہ وہی بات ہے, وہی شان ہے جو پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب آدمی وہی حروف شناسی میں رہتا ہے تو بس فکر یہ رہتی ہے میں اونچا رہوں گا تو نیچا رہوں گا, یہ رہوں گا تو وہ رہوں گا, اور دنیا بھر کے جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے, میرا حلقہ کم ہو جائے گا, میرا یہ کم ہو جائے گا, میرا یہ کم. ایسے لوگ بہت بلند ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے, جن کا قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے, جن کا حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سے تعلق ہوتا ہے, جن کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح تعلق ہوتا ہے, ان کے سامنے یہ چیزیں ہیج درہیج ہوتی ہیں, ان پر ان کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی نہیں, وہ صرف انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے اس کے جس کے اندر جتنی زیادہ وہ بات ہوگی اتنا ان کا اس سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. انسان ہے, پھر صاحب اسلام ہے, پھر صاحب ایمان ہے, پھر صاحب احسان ہے, ظاہر ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ابوبکر بن گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو ساتھ مل گیا, تو حضرت ابوبکر کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے, کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا ابو بکر کو؟ آپ نے کہا ابو بکر کو. کہا مجھے زیادہ چاہتے ہیں عمر کو؟ کہا عمر کو. کہنے لگے اس سے آگے میں نے پوچھا نہیں ڈر کے مارے کہ اگر پوچھوں گا میں پتہ نہیں کہاں جاؤں پیچھے, اور آپ نے صحیح بات بتا دی. تو درجہ ہے نا, ابو بکر ابو بکر ہے. کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ کہ ان کو کبھی تردد پیش ہی نہیں آیا, اور جس کو تردد پیش نہ آئے وہی صدیق ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد پیش ہی نہیں آیا کبھی. آپ نے جیسے ہی کہا ایمان لاؤ فوراً کہا حاضر. اور پھر وہ واقعہ تو معلوم ہے ہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگے ہوئے گئے تھے مشرکین مکہ, جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے, اور جانے کے بعد وہ سب بھاگے ہوئے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا انہوں نے کہ اے میاں دیکھا تمہارے ساتھی آج رات کو آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں, سمجھے کہ آج تو ابو بکر بھی ہل جائیں گے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ اوپر تشریف لے گئے. تو اوپر تشریف لے گئے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے, کہا کہ اگر حضرت نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے, حضرت نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو اس میں میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے اندر جو تصدیق کی کیفیت تھی اور ایمان کی جو جلا تھی کیفیت تھی, اس نے ان کو اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا کہ ان کو دلیلوں کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ دلیلیں ان کے پیچھے ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تھی کہ حضرت پیش فرما دیجئے میں حاضر ہوں. اور جو ایمان اور علم کے اس مقام پر پہنچتا ہے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی. دلیل ہمیشہ وہ چاہتا ہے جو متردد ہوتا ہے. اگر ہم بھی کبھی دلیل چاہیں تو ہمارے اندر بھی گویا کہ کھوٹ ہے تھوڑی سی. دلیل نہیں چاہتا ایمان والا, ایمان والے کے سامنے ہر چیز آیا ہوتی. جیسے آپ نے کہا نا حضرت سید صاحب نے جیسی حدیث سنی کھٹ سے بیان کر دی. ابھی ایک ہمارے لکھنے والے ہیں, ان کا قلم بہکتا رہتا ہے اور ان کے قدم جگمگاتے رہتے ہیں, نہ جانے کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. ابھی ایک انہوں نے وہاں یہ لکھ دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تو ہے کاملہ نہیں. ذرا اچھے انداز سے لکھا, اور ہمارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی کتابوں میں ان کے رسالوں میں الجھے ہوئے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے. ہم نے کہا اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, اس لیے کمال کے بعد حسنہ کا درجہ ہے, حسن کمال کے بعد ہے. اگر آپ کے گال پچکے ہوئے ہوں ناک چپٹی ہو تو حسین کہاں سے ہو جائیں گے؟ حسین ہونے کے بعد ہی تو کمال ہونے کے بعد ہی تو حسن آتا ہے. ہم نے کہا وہ بیوقوف آدمی ہے سمجھے کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ بات پیدا ہو جائے باخیال والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی بے چین ہو جاتے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو جائے, کوئی بھٹک رہا ہے تو بھٹکے, جو کج ہے تو کج رہے. یہ ہماری کجی کی علامت ہے. اگر آدمی کو محبت ہے آدمی سے اور انسان کو انسیت ہے انسان سے, تو یہ کون سی منطق ہے آپ ہے کہ میں کیا کروں؟ آپ کہے کہ نہیں دنیا میں آئے ہیں, کیوں اللہ نے آپ کو یہاں سے بھیجا ہے؟ کیوں کہا ہے کن تم خیر امت خلیجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر؟ کیوں اپنے بارے میں یہ ساری آیتیں نازل کر اللہ نے نازل کی ہیں ان کے بارے میں؟ تاکہ آدمی کو معلوم ہو کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت وہ بے چین رہے, بےکل رہے, تڑپتا رہے مچھلی کی طرح, ماں یہ بے آب ہو. اور کیونکہ یہ حضرت ماں کو میں نے دیکھا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے حضرت ماں کے ایک واقعہ ادا گیا اس میں, یہ تڑپنے کے سلسلے میں, کہ ہمارے یہاں مولانا حضرت ماں معین اللہ صاحب تھے ندوی نائب ناظم, جانتے ہیں پرانے لوگ سب, ان کے بہت رہے ہیں مرکز میں ماں الیاس صاحب کے ساتھ, پھر وہاں بھی رہے ہیں. تو حضرت ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں مولانا صاحب جلیس صاحب آ گئے. وہ اشعار بڑے اچھے پڑھتے تھے اور خاص طور سے علامہ اقبال کے. تو ماں معین اللہ صاحب نے کہا حضرت مولانا سے کہ مولانا اصحاب صاحب آ گئے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو حضرت ماں نے سنی انسنی کر دی, وہ سمجھے ماں معین اللہ صاحب مولانا سنا نہیں. پھر تھوڑی دیر میں عشاء کے بعد کھانے کے بعد کا وقت تھا, پھر مولانا نے کہا کہ وہ آئے ہیں صاحب علی صاحب, تو آپ ذرا سا سن لیجئے. اسے خود بھی سننا چاہتے تھے. تو حضرت ماں پھر بات کاٹ دی. تیسری مرتبہ جب کہا تو حضرت وہاں معلوم کیا کہا, کہنے لگے مولوی محی اللہ صاحب اشعار پڑھے جائیں گے, آپ سننے کے بعد سو جائیں گے, میں رات گزار دوں گا تڑپ کر, اس لیے نہیں سن رہا, مجھ سے رہا نہیں جائے گا. اسی لیے بعض رات کو مولانا نیند کی گولی کھاتے تھے, جب یہ کیفیت ہو جاتی تھی تو اٹھ کے کہتے عبدالرزاق دوا دے دو, نیند نہیں آ رہی ہے, اور بالکل بے چین رہتے تھے. میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے کیونکہ اسی میں جانتا ہوں, میں نے نہیں دیکھی کسی کی ایسی کیفیت جن لوگوں سے میں ملا ہوں. باقی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. بے چین اتنے ہوتے تھے کہ بس پھر الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے بعض دفعہ, اور کیف تاریخ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, کیا کہوں, سب کہہ چکا ہوں, اللہ گواہ ہے. ایک دفعہ تو حضرت میں نے دیکھا انگلی اٹھا, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, اے اللہ تو گواہ رہے, میں نے سب کہہ دیا ہے. یہ کیفیات میں دیکھتا تھا. اور حضرت مولانا یہ ایک کے ساتھ نہیں, اگر حالات اپنوں کے دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے, غیروں کو دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے, سب کے ساتھ, سارے انسانوں کے ساتھ حضرت ماں کا یہ معاملہ تھا. اسی لیے حضرت مولانا نے ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں والوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے, اور ان کو بھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں شریک کیا جائے, وہ بھی راہ راست پر آئیں, وہ بھی ہدایت کے راستے پر پڑھیں. تو یہاں کے حالات کے پیش نظر حضرت مولانا نے پیام انسانیت کے کام کو شروع کیا, اور کہا کہ اس کے بغیر وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گے. اور یہ بات حضرت مولانا نے ایسی فرمائی جس میں اب مجھے تجربہ ہو رہا ہے, آپ اگر اپنے برادران وطن کو جا کے بات کریں تو بات تو بہت اچھے انداز سے سن لیں گے, لیکن جب آپ ان سے ہٹ کر آئیں گے تو انسنی کر دیں گے. وہ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں اسلام میں داخل نہ کر دیں. سب سے زیادہ کہتے سب کچھ ٹھیک ہے, یہاں تک کہ کہتے کلمہ بھی پڑھوا لو. یہ بھی مجھے تجربہ ہوا ہے, آپ ان سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہو کہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا بات ہے اس میں کہہ دیں گے. لیکن اگر ان سے کہہ دیے کہ یہی آپ تم نے اسلام قبول کر لیا, کہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں, میں نے قبول نہیں کیا. یہ کیفیت ہے ان کی, اور اسلام سے چڑھتا یہ عالم ہے کہ بیان کرنا مشکل. اور یہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جو سب پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد, مسلمان دہشت گرد, یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مطلب ہے, یہ بھی کہتے ہیں, دونوں کو جوڑا جاتا ہے. لیکن جب آپ پکڑتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں نہیں, مسلمان کو کہہ رہے ہیں, اسلام کو نہیں کہہ رہے, یہ بہانہ ہے ان کا. ورنہ کہنا یہ بھی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مطلب ہے اور مسلمان دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں. اور یہ کہا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم نے جو ان کا حصہ تھا وہ مار لیا ہے. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے دو بیٹے ہوں, اور بڑا بیٹا ساری جائیداد پر قبضہ کر لے, چھوٹے بیٹے کو کچھ نہ دے, تو چھوٹا بیٹا کیا کرے گا, مقدمہ دائر کر دے گا, بدنام الگ کرے گا, یہ بڑا نالائق ہے, میرا بھائی ہے تو لیکن اس نے پورا میری زمین ہڑپ کر لی ہے, اور ایسا ہے, برا ہے, برا ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نالائق تھا, باپ کی اس نے خدمت نہیں کی, تو میں کیا کرتا, میں نے لے لیا, میں نیک ہوں, یہ چلے گی نہیں. مفتیوں سے پوچھ لیجیے, سارے آپ حضرات ماشاءاللہ مفتی ہیں, کہ جائیداد برابر ہی تقسیم ہوگی, چاہے نالائق ہو یا لائق ہو. تو ایسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے, تو دو جائیدادیں ہیں, ایک تو یہ ہے اور ایک دین کی تھی, دین سب کا ہے. آپ نے اور ہم نے یہ ثابت کیا یہ ہمارا ہے, صرف نبی صرف ہمارے, قرآن صرف ہمارا, ایسا کہاں ہے؟ آپ نے خود بتایا میں سارے عالم کا ہوں, اور قرآن خود کہہ رہا ہے ساری جہان ہدل للناس, ہدل للناس, اور آپ کا قتل للناس, تو پھر آپ سب کے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کون قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, لیکن ہم نے یہ ثابت کیا ہمارے نبی ان کا, ان کے ہمارے نبی, ہمارے سارے نبی ہمارے ہیں, سارے نبی ہمارے ہیں, اور یہ آخری نبی ہے. تو یہ بات کم سے کم ان تک پہنچ تو جاتی کہ تمہارا بھی حصہ ہے. ابھی ہمارے یہاں تو تجربہ ہو رہا ہے, یہ سوامی صاحب بھی آئے ہیں ابھی, تو ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, ابھی سوامی ہی ہیں, تو وہ کہنے لگے, شروع میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ قرآن مسلمانوں کا ہے, اور وید ہمارے ہیں اور انجیل عیسائیوں کی ہے، لیکن جب قرآن کا مطالعہ میں نے کیا تو معلوم ہوا سب کا ہے، میرا بھی ہے، جتنا آپ ایک مسلمان کا ہے اتنا حق میرا بھی ہے. پھر انہوں نے قرآن مجید کا پورا مطالعہ کیا اور اتنا اچھا مطالعہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں عام علماء بھی ان کی سطح پر نہیں ہیں. صرف قرآن کا نہیں کیا، حدیث کا بھی کیا ہے، سیرت کا بھی کیا ہے، اور فہم بہت صحیح ہے ان کی، کہ میں خود حیرت پڑ جاتا ہوں. میں نے دو دو گھنٹے ان سے بات کی ہے، جو استدلال وہ کرتے ہیں سیرت سے اور حدیث سے اور پھر قرآن کی آیات سے، تو مزہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو عطا فرمائے. تو اب ظاہر ہے اس کو اپنے ذریعے سے پیش بھی کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام یہ ہے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس انسانیت کو لے کر آگے بڑھیں، اور آج کل کے حالات تو اتنے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم بھی انسان ہیں. ابھی ہمارے وہاں کے بمبئی میں کیمپ ہوا، یہی جلسہ ہوا پائے انسانیت کا، تو وشو ہندو پریشد کے نائب صدر پانڈیا صاحب بھی اس میں شریک ہوئے. اب پانڈیا صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے تقریر میں ایک بات یہ کہی کہ کشمیر، مسلمان بہت سے تھے اس میں جلسے میں، کہا آپ ہی بتائیے کشمیر ہندوستانی مسلمانوں کا ہے یا پاکستانی مسلمانوں. تو سارے مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا ہے، یہی کہا تھا ہندوستانی مسلمانوں کا ہے، کہاں ہندوستانی مسلمانوں کا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ساری مخلوق خدا کی ہے، کنبا ہے، اور یہ اپنے اعتبار سے انہوں نے کہا، تو مسلمان تالی پیٹ دی. تو اس سے اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دیش دروہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مسلمانوں سب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. اور ایک بات اور مسلمانوں نے کہی کہ ساری مخلوق خدا کا کنبا ہے، اس سے معلوم ہوا مسلمان انسانیت بھی ان کے اندر ہے. اس لیے کہ سارے برادران وطن دو چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے خلاف ہیں، اور دوسرے کہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہم کو بتانی ہیں کہ دونوں باتیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ہم دیش کے ہیں اور محبت کرنا، وطن کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اگر انسانیت ہے تو اپنے گھر کو چاہے گا، اپنے گھر کو پسند کرے گا، اس میں کون سی بات ہے. یہ اچھا. اور ہمارے جو سوامی صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی، یہ وندے ماترم کے سلسلے میں بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں کہہ سکتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں مسلمان کیا گائے. ان سے کسی نے کہا کہ آپ دیش بھکت ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں میں دیش بھکت نہیں ہوں. پھر حیرت کرنے کے سارے حیرت میں پڑ گئے کہ سوامی جی کہہ رہے ہیں میں دیش بھکت نہیں ہوں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ کہا میں پرمیشور بھکت ہوں، ایشور بھکت ہوں، اور جو ایک کو مانتا ہے بس اسی کا بھکت ہوتا ہے، کسی اور کا بھکت نہیں ہوتا. میں کسی کی بھکتی نہیں قبول کر سکتا. ہاں اس دھرتی کا پریمی ہوں، پریم کرتا ہوں، ایسی ہزاروں مسلمان، کروڑوں مسلمان جو اس دیش میں بستے ہیں وہ پریم کرتے ہیں. اور پھر اس کی مثالوں دیکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسلمان گردن کٹانے کو تیار ہیں لیکن ان کے آگے جھکاتے نہیں، ان کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں. ایسی اس مادر وطن کو محبوب سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے. بہت اچھا سمجھاتے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ ہم کو ثابت کرنی ہے، اور یہ ظاہر ہے اسے ثابت کر سکتے ہیں جب ہم ان میں جائیں. جب ان میں جائیں گے نہیں تو ثابت کیسے کریں گے؟ اور جائیں گے کیسے؟ جائیں گے کیسے؟ وہ پیام انسانیت کا دروازہ ہے. پیام انسانیت کے دروازے سے ان کو آپ آنکھ بند کر کے داخل ہو جائیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. کہ ہم دیش کی حفاظت چاہتے ہیں، دیش کی رکشا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت چاہتے ہیں، اور انسان کے ویلو کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیے، تو وہ فوراً اس پر لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں. اور یہ ذریعہ ہے کہ آپ ہم کو سمجھیں اور ہم آپ کو سمجھیں. ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، اس میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور کیا سمجھایا گیا. جب وہ اسلام کے بارے میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا اسلام انسان کی ایسی قدر کرتا ہے اور انسان کو اتنا اونچا مقام اس نے دیا ہے اور انسان کی قیمت اس کی نظر میں اتنی زیادہ ہے؟ خاص طور سے قرآن کی وہ جو آیت ہے من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الارض كانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. جب اس کا ترجمہ ہندی میں کیا جاتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا مسلمان یہ خیالات رکھتے ہیں اور انسانیت کے بارے میں ان کے سوچنے کا انداز یہ ہے؟ تو ان کے سامنے یہ بات رکھنے سے ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ مجھے اس وقت ملاقاتیں کرنے کا بہت موقع مل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، تقریباً 20-25 جلسے ابھی پیام انسانیت کے پورے ہندوستان میں ہو چکے ہیں، تو وہاں کے علاقوں کے بڑے بڑے ہندوؤں سے بات کرنے کا موقع ملا تو ایسا اندازہ ہوا کہ وہ تو لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ، وہ منتظر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ذرا سا آگے بڑھیں اور ان کے سامنے پیش کریں تو وہ لبیک کہنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود ان سے بھاگ رہے ہیں اور ان کے قریب جانے کو تیار نہیں، اور تو غلط قسم کی تعبیرات کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اپنوں سے فکر نہیں ہے تو ان کی کیا فکر ہے اپنوں سے. بھائی ہم نے کہا اگر کسی کوئی آدمی ہو وہ اس کے گھر میں دو چار بوڑھے ہوں تو کہا کیونکہ ہمارے گھر میں دو چار بوڑھے ہیں ان کی خدمت ضروری ہے اور ہر وقت بیمار رہتے ہیں تو اسپتال لے جانا ہے آنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس لیے ہم شادی نہیں کر رہے کہ بچے نہ پیدا ہو جائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ارے بھائی شادی آپ اور ضرور کرو تاکہ بچوں سے بوڑھوں کا دل بہلے، اور نئے بچے جب آئیں گے اسی سے تو آبادی ہوگی، بڈھوں کو بھی تو اٹھا کے لے جائیں گے وہاں قبرستان تک پہنچانے والا کون ہوگا؟ اس لیے اس بوڑھے انسان کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس لیے میدان میں نکلیں، اور پیام انسانی اس کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت وہاں کے دل میں یہ الہام کیا کہ اس کام کو لے کر چلیں، اور اس کے غیر معمولی فوائد سامنے آ رہے ہیں. یعنی حضرت وہاں کے زمانے میں بعض پروفیسر حضرات مولانا کے پاس آئے اور انہوں نے پھر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، قبول کر لیا، آئے تھے اسی راستے سے. جب انہوں نے انسانیت کا درس، اس لیے کہ اس وقت سارے لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، ساری قومیں دیوالیاں ہیں، سارے مذاہب کہتے ہوئے ذرا سا وہ ہوتا ہے تو، لیکن بہرحال کہنا کہ سب دیوالیاں ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ دبائے رکھے ہیں، دبائے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح خزانے کو گاڑ کر کوئی اس پر بیٹھ جاتا ہے، وہ کیفیت اس وقت آپ کی اور ہماری ہو گئی کہ خزانے کو تو گاڑ دیا ہے، اس پر بیٹھ گئے اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اگر اس کام کو لے کر اٹھتے تو شاید ان تمام جھگڑوں سے بھی نجات مل جاتی، اور ان تمام چیزوں سے بھی نجات اللہ عطا فرما دیتا، اور صحیح رخ پر ہم لگ جاتے. اس لیے جب آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا تبھی جھگڑتا ہے، جب کام میں لگ جاتا ہے جس کو ڈیوٹی مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، اس کو فرصت پا لڑ لے، وہ چلا گیا اپنے ڈیوٹی پر اور وہاں اس کو جاب کرنی ہے. اور اصل یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کے کارخانے میں ملازم ہیں. جو صاحب ایمان ہے اس کو گویا کہ جاب مل گئی، اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں دنیا کارخانہ ہے. اب جاب الگ الگ ہے، کوئی صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی نائب پریزیڈنٹ، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی جھاڑو دینے والا ہے، کوئی عام کلرک ہے، لیکن سب جاب میں ہیں. لیکن جو ڈیوٹی انجام نہیں دے گا تو پرائیویٹ ہے، یہ یہاں کی سرکاری نہیں ہے، اللہ میاں کی سرکار سے ہے. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کان پکڑ کے نکالے جائیں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قرآن مجید نے کہہ دیا رشتہ کسی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رشتہ کسی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی سے ایسے تعلقات نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو ڈیوٹی کرے گا بس وہ باقی رہے گا، اور پھر اللہ میاں اس کو ریٹائر کر کے پینشن میں لگا دیں گے، پینشن بھی ملے گی. لیکن جو نئی نئی جاب کھل رہی ہے اس کے نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو نکالے گئے ہم اور دوسروں کی بھرتی ہو گئی تو کیا ہوگا پھر؟ تو اس میں تو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. میں علی گڑھ گیا کہ قریب وہاں بڑے کئی پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ہاتھرس سے قریب جہاں ارتداد ہوا ہے، بہت زیادہ مسلمان مرتد ہوئے ہیں، تو اس علاقے کو بھی دورہ کیا ہے، تو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، پورے پورے گاؤں، ایک نہیں سینکڑوں گاؤں مرتد ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں. خیر وہاں لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے میں نکل کر آیا تو میں نے عرض کیا ان پروفیسروں سے کہ ان غریبوں کے ارتداد کی فکر تو سب کو ہے، اور یہ ہمارے پروفیسر حضرات مرتد ہو رہے ہیں، ان کی کسی کو فکر نہیں ہے، کیا حالت ہے ان کی؟ کیسے کیسے جملے منہ سے ادا کر دیتے ہیں اور ایک جملے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو فکر ہم کو سب کی کرنی ہے, اور جس طرح بھی ہو سکے, جس طرح مریض ہوتا ہے, ایک مریض کو جس طریقے سے بھی شفا ملے اور جس ڈاکٹر سے بھی شفا ملے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. شفا مطلوب ہے کہ ان سے ملے یا ان سے ملے, تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہوں ہم, جو منافی نہ ہو شریعت کے اور قرآن و حدیث کے, اس کو اختیار کریں تاکہ سارے مریض شفا پائیں اور صحیح راستے پر لگ جائیں. کیونکہ اس کا ثواب اتنا بڑا ہے, جو آپ سبھی جانتے ہیں حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمور النعم. تو یہ من حمور النعم جو ہے یہ تو اس وقت سمجھانا مشکل ہے, اس زمانے میں اونٹ کی کتنی قیمت تھی اور سرخ اونٹوں کی کتنی قیمت تھی, ایک آدمی کی ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیسا فضل فرمایا ہے. تو بہرحال ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے اس طرح بات کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہوں, ان کی سطح کے مطابق بات کرنی پڑے گی. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں, برادران وطن ہیں, ان کو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ ہم لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, ہم لوگ انسانیت کے ماننے والے ہیں, لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ ہم نہیں ہیں, اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا, بلکہ ہم کو بس ایجابی طور پر پیش کرنا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, انسانیت کا سب سے زیادہ ماننے والا اور انسانیت کو پھیلانے والا, انسان کی قدر کرنے والا, انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے والا, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور جب یہ سب باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں, ایسا ہے؟ بہت سے تو پوچھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ ارے بالکل لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لیجیے, ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب حدیثیں ان کو سنا جاتی ہیں, الخلق عیال اللہ فأحبهم إلى الله أحسنهم لعياله, تو ظاہر ہے سب کو حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ سب کہاں ہے, آپ اب تک چھپا کے کہاں رکھا. اور اللہ میاں کا طریقہ جو ہے, میں اس دن بھی ایک آیت میں آتا ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہ ان کے بچے اٹھائے جا رہے تھے اور اس کو ذبح کیا جا رہا تھا, فرعون کرتا تھا اور بچے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا تھا سب معلوم ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ ہم نے احسان کیا بنی اسرائیل پر, ہم نے احسان کیا بنی اسرائیل پر, تب اس کا اس مصیبت سے, من الکرب العظیم, کرب عظیم سے پھر ان کو ہم نے بچایا. کس طرح بچایا؟ احسان کر کے. تو احسان خدا کب کرے گا؟ جب ہم اس کی مخلوق پر احسان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم دین خدا کی نصرت کرو, خدا تمہاری نصرت کرے گا. ایسے ہی تم اس کی مخلوق پر احسان کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرے گا. پیام انسانیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں, جو آس پڑوس کے رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے, اچھا معاملہ ان کے ساتھ کریں, اور اس طرح کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرمائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا تو حالات خود ختم ہو جائیں گے, ایسے حالات ختم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیتے, اپنے فریضے کو انجام نہیں دیتے, اپنے کام کو پورا نہیں کرتے, اپنی جو دعوت ہماری ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے نہیں, اور انسانوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی ہونی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ جو کام اسی لیے شروع کیا گیا ہے, اس کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے. اور یہاں اس کی کیا شکلیں بن سکتی ہیں, جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بیٹھ کر طے کریں گے. اور ہمارے ان علاقوں میں جہاں ہو رہا ہے کام, بہت ماشاءاللہ اس کے بہتر سے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. ابھی پرسوں نرسوں کا جلسہ ہوا ہے وہاں کنڈے میں, ہمارا ایک علاقہ ہے, اور وہاں ایسا آدمی رہتا ہے جیسے آپ کے یہاں ہیں. اس سے ہمارے مدرسے کا معاملہ بھی چل رہا ہے باقاعدہ, کہ قتل و غارت گری میں نام رکھتا ہے وہ اپنے علاقے میں, اور کتنوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہے وہاں. اس لیے بہت مجھے وہ تھا شبہ کے کام یہاں ہو پائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ آئے, اور اس میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی, سب سامنے بیٹھ گئے آ کے. اور اس کے بعد جب سوامی سامنے بیان کرنا شروع کیا اور ہم لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت بیان کیا, تو سب کے سب متاثر, اور کتنوں نے کہا کہ الگ بات کرنی ہے, الگ ملنا ہے, بس ہو گیا کام. الگ جب بات ہوگی تو ہوگی, یہ تو سلام ہے. یوں سمجھ لیں کہ پیام انسانیت سلام ہے, کسی سے بات کرنی ہوتی السلام علیکم, ارے السلام علیکم, تو سلام کر لی. اچھا خیریت ہے؟ تو ہاں الحمدللہ خیریت ہے, آئیے آئیے ذرا سا آئیے, یہ ہے سلام. تو یہ پیام انسانیت جو ہے یہ سلام ہے. لوگ کہتے ہیں بات کیسے کریں, شروع کیسے کریں, تو یہ سلام ہے. سو آپ شروع کر دیں, جب آپ شروع کریں گے اور قریب آئیں گے تو سب سے اہم باتیں تو یہی دو ہیں جس کو سمجھتے ہیں مسلمان انسان نہیں ہوتا, تو یہ ثابت کرنا ہے نہیں انسان ہوتا ہے, اور دوسرے کہ دیش کا دشمن ہوتا ہے. لیکن یہ بتانا کہ نہیں صاحب ہم لوگ دیش میں رہتے ہیں, یہی رہنا ہے, اس سے ہم کو بہت محبت ہے, دیش کے ہم رکشا کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں, دو سب سے اہم باتیں ہیں اس کو لے کر چلنا ہے. اتنے خوش ہوتے ہیں, ابھی اندازہ لگائیے تمہاری تقریر میں سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے, تو بہت سی چیزوں پر سب نے تالی پیٹی, آگے ہندو بیٹھے تو نہیں پیٹ رہے تھے, کہتا لی ایک ہمارے تقریر والے ہیں اچھے تقریر کرتے ہیں, انہوں نے ایک شعر پڑھا بہت پیار کرتے ہیں بھارت کو ہم, ارے پھر تالی جو پیٹنا شروع کی ہے اتنا خوش ہوئے کہ معلوم کیا چیز مل گئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے اس دیش کے دشمن ہے, بلا وجہ بیٹھا دیا گیا, تو اس کو بھی دور کرنا ہے. بار بار ہمارے حضرت ماں کہتے تھے ملک کو کیسے بچایا جائے, تو ان کو حیرت ہوتی تھی, حضرت ماں پمفلیٹ پڑھیا اٹھا کر کہ ملک کا خطرناک رخ ہماری ذمہ داریاں, تو اب ملک کا جب ذکر کرتے تھے حضرت ماں تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایسا اگر ہم کہیں ہمارا یہ ملک ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کو متحد رہ کر آگے ترقی کے راستے پہ لگانا ہے, تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر قریب آتے ہیں, قریب آتے ہیں تو پھر, ورنہ ان کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے. دو واقعے میں سنا دیتا ہوں ندوے کے. ایک بہت 6-7 فٹ کا ایک نوجوان آیا اور اس کو لوگ ندوے لے آئے اندر, تو اس نے مطالعہ کیا تھا, اسٹڈی کی کافی اسلام کی, تو قبول کرنے آیا تھا, ہمارے پاس لے آئے لوگ, تو ہم اس کو لے گئے کہ ہمارے یہاں حال ہے مجلس تحقیقات, جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں اوپر حال وہاں. میں اس کو اوپر لے گیا اور اس کو کہا کرسی بیٹھ جاؤ, تو گر پڑا, یہ بہت پرانی بات ہے, تو کرسی پہ گر پڑا دھم سے, لمبا چوڑا آدمی, تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کیوں گرا یہ, ہم سے ایسی بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا, پھر بیٹھ گیا. پھر ہم نے کہا ذرا ادھر ہٹ جائیے, تو وہ ہٹنے میں بھی اس کا انداز بالکل الگ تھا. پھر وہاں کا چپراسی جو ہے اس کو میں نے بلایا اور کان میں کہا کہ دیکھو یہ مہمان آئے ہیں, جاؤ جلدی سے چائے لاؤ اور چائے کے ساتھ کچھ لانا بھی. تو یہ کہہ دیا ہم نے, وہ چلا گیا. اس کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا, پڑھانے کے بعد وہ چائے وائے آ گئی, چائے پلائی, سب ہو گیا. کچھ دن وہ پھر آتے رہے, ان کو ایک استاد کو لگا دیا کہ ان کو سکھاتے رہے, ذرا سا اردو سیکھنا چاہتے تھے, عربی سیکھنا چاہتے تھے. جب ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تو کہنے لگے مولانا آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ہم نے کیا بات ہے, بہت دیر ہنستے رہے بیٹھ کے. لیکن مولانا جب پہلی مرتبہ ندوے آیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑے برے ہوتے ہیں مسلمان, اسلام اچھا ہے. جو میں نے مطالعہ کیا تھا اچھا لگا, تو میں نے کہا میں اس کو جا کر قریب سے ملتا ہوں کسی سے. بڑی ہمت کر کے اندر میں آیا کیمپس میں اور پھر آپ کے پاس لڑکے لے گئے. اور جب آپ اوپر لے گئے تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان سب کو گھسیٹ کے مار دیتے ہیں, جو اندر چلا گیا پھر باہر نہیں آتا کیمپس سے. تو کہنے لگے جب آپ اوپر لے گئے اور چپراسی سے آپ نے کہا چائے لے آؤ, میں سمجھا کہ آپ نے کہا ہتھیار لے آؤ, ابھی یہی جگہ کر کے اندر ڈال دیں گے آپ. یہ حالت ہے. اور پھر بہت دیر وہ ہنستے رہے, آپ یہ اندازہ لگائیں کتنے گھبراتے ہیں. اور وہاں ابھی کی بات یہ تو بہت پرانا واقعہ, آپ تازہ سن لیجئے. ایک وہاں کے وکیل ہیں ہمارے یہاں ہائی کورٹ میں, اور ایل ایل ایم ہیں, اور آئی ایس بھی نکالا ہے انہوں نے, بہت اونچے خاندان کے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ان کو زبردستی پکڑ کے ندوے لے آئے ہمارے پاس. تو ہم نے ان کو بیٹھایا, جب بیٹھایا تو یوں دیکھ رہے ہیں. اب میں سمجھ چکا ہوں اس مسئلے کو. تو میں نے ہنس کر کہا کہ آپ مطلب ڈر رہے ہیں, تو اب ظاہری اتنا بڑا آدمی کیسے کہہ دے گا میں ڈر رہا ہوں. کہا ڈر نہیں رہا. ارے ہم نے کہا نہیں ڈر رہے ہیں آپ, اور ڈریے بالکل نہیں, اطمینان سے بیٹھیے, چائے وائے پیجیے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. پھر میں نے ایک تقریر کر دی اور یہ واقعہ بھی سنایا ان کا کہ وہ آئے تھے, وہ بھی یہ سمجھتے تھے. اور اس کے بعد ایک مہینے کے بعد انہوں نے قبولا. اور ایک بات یاد رکھیں, ہم نے کہا ندوے میں اگر آپ آئیں گے اور پورے ندوے میں آپ گھومتے رہیں تو آپ کو ایک آدمی ٹیپ بھی نہیں مارے گا, ہتھیار تو بہت دور کی بات ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پکڑے پوچھے کہاں سے آئے ہیں آپ, تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو کچھ پریشان کرنا, اس لیے کہ چائے پلائے گا. لے جا کے کہ آپ مہمان ہیں, آپ کر کے, ہم نے کہا آدھی رات کو آ کے دیکھ لیجئے, ایسا کچھ نہیں ہے. جب یہ سب ہو گیا, میں نے مسجد لے گیا, لڑکوں کو نماز پڑھتے دکھایا, ہاسٹل سے نکلتے ہوئے دکھایا, بیٹھا دیا ان کو وہیں, ہم نے دیکھیے سب, تو بھائی متاثر ہوئے. تو ہم سے کہنے بعد میں انہوں نے ہمارے ساتھی سے کہا کہ جب میرا یہ ساتھی لے کر آیا ہے تو میں گھر کہہ کے آیا ہوں کہ میں ایک گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں, اگر دو یا تین گھنٹے ہو جائیں تو ذرا انفارم کر لینا, اور دیکھ ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں جاتے وہ پولیس والے بھی گھبراتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ذہنیت کیا ہے. ابھی ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جو اب ڈاکٹر ہو رہے ہیں ادھر ہی بیجاپور میں, کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم لوگ سب جا رہے تھے گاڑی سے, تو ایک جگہ پہیا پنچر ہو گیا, تو کہنا ہماری بھابھی ابھی سب بیٹھی تھی اس کے اندر, جہاں پنچر ہوا وہاں سب ٹوپی اور داڑھی والے تھے, وہ محلہ مسلمانوں کا تھا, وہ سڑک جہاں جا رہے تھے وہ گاؤں رہا ہوگا مسلمانوں کا. تو کہنے لگے ہماری بھابھی ابھی سب سیٹ کے اندر گھس گئی کہ یہ ملا اور دہشت گرد سب کھڑے ہوئے بھی مار ڈالیں گے, اور وہ سب دوڑے بھی. جب بھیا دور سے بھسٹ ہوا وہاں سے مسلمان جیتتے تھے سب دوڑے, جب قریب آئے تو عورتیں تو اندر گھس چکی تھیں, ڈر کے مارے کانپ رہی تھی, حالت خراب تھی, تو مردوں کا بھی حال خراب تھا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے مسلمانوں کو بھائی کیا بات ہے, تو ان میں سے جو یہ جو لڑکا تھا یہ ہمارا جاننے والا ہے, ہمارے پاس رہتا بھی ہے, یہ سمجھ گیا کہ بلاجے ڈر ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی پہیا پنچر ہو گیا, فوراً انہوں نے مدد کی اور پہیا بدل دیا. تو سارے حیرت میں کہ یہ مسلمان تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, لوگوں نے کیا کیا اڑا رکھا ہے کہ کھا جائیں گے کیا کریں گے آ کر. تو یہ ایک غلط فہمی کی فضا ہے پورے دیش پورے ملک میں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ غلط فہمی کی فضا کو ختم کیا جائے. جب تک ملیں گے نہیں, ہمارے آئیں گے نہیں. آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان تھے اور وہ مکے میں کافر, تو پھر ملنا نہیں ہوتا تھا, تو لڑائی ٹینشن ہوتا تھا. لیکن جب صلح ہوئی اور وہاں والے یہاں آئے, تو وہ جو پیریڈ امام زہری فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلام میں آنے والے اسی دور میں ہیں جس دور میں یہ صلح ہوئی تھی اور ایک دوسرے سے ملے تھے آ کر. تو اگر ہم بھی اسی انداز سے ملیں, اب یہ الگ بات ہے, ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ مسلمان خود اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ کہنا بعض جگہ پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو نہ دیکھیے اسلام کو دیکھیے. بلکہ بعض جگہ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو کام ہو جاتا, ان کی وجہ سے رکا ہوا ہے مسئلہ. ابھی ایک تازہ مسئلہ ہے جو ہمارے وہاں جلسہ ہونے والا ہے منتیس کو, جہاں مجھے جانا ہے. تو بریلی کا ایک بہت بڑا مہنت ہے, اس سے بات کی تھی کہ تم بھی آ جاؤ جلسے میں, تو اس نے کہا کہ میں آ بھی جاؤں گا لیکن سخت اگر میں نے کہہ دیا تو ہندو بھی ناراض ہو جائے گا مسلمان بھی ناراض ہو جائے گا, کیا سخت؟ تو اس نے کہا کہ کھنڈن کرنا پڑے گا, یہ مورتی پوجا ہے ہی نہیں, کہاں سے نکال کے لے آئے. یہ سب بالکل خرافات, اور یہ قبر وبر پہ جو تماشے ہو رہے ہیں سب خرافات. ادھر بھی کھنڈن کروں گا ادھر بھی کھنڈن کروں گا, ایک ہے بس, اور وہی برہم ہے اور وہی پرمیشور ہے, وہی ایشور ہے اور کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی ان سے کہہ دو ضرور آئیں, ہم ایسا ہی آدمی چاہتے ہیں جو سب کو ناراض کرے. تو اس نے قبول کر لیا, غالباً وہ 29 کو آ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ہماری وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا. تو اب اگر ہم کچھ صحیح عقیدے والے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ, لیکن ماشاءاللہ ہیں کہ ہیں تو اچھے عقیدے کے اعتبار سے, مگر معاملات اتنے خراب ہیں کہ میں کیا عرض کروں. ایک اشوک جی ہیں مراد آباد میں, انہوں نے بھی ہدایت پالی ہے, بہت پیسے والے ہیں, بہت کارخانے کے مالک ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان تھے جس سے ہمارا معاملہ تھا, اس نے بھی دھوکہ دے دیا. ابھی تازہ بات, وہ تو کہیے کہنے لگا کہ مولانا رابع صاحب کو میں دیکھ چکا ہوں, بس انہی سے میرا تعلق ہے. وہ آتے ہیں تو پوچھتے بھی نہیں دربان سے, کھڑو آتے سیدھے مولانا رابع صاحب کو آتے, اندر پہنچے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے. کہتے ہیں ان لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا تو میں نہ مانتا. تو اب اندازہ لگا لیے کہ ہمارا حال کتنا خراب ہو گیا ہے اور ہمارے معاملات کتنے خراب ہیں. عقیدہ درست ہے تو معاملات خراب ہیں, تعلقات خراب ہیں, دوسری چیزیں خراب ہیں, غرض کے ہم نمونہ نہیں پیش کر سکتے. تو اب یہی کہنا پڑتا ہے کہ صاحب اسلام کو دیکھیے مسلمانوں کو نہ دیکھیے. تو یہی کہنے کے لیے بھی ہم کو یہ جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. اور وہ خود کہہ دیتے ہیں, ہمارے سوامی صاحب تو ہر جلسے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں, جیسے اللہ اکبر ہے, کہتے ہیں اللہ اکبر کے معنی مجھے نہیں معلوم تھے, میں تو سمجھتا تھا اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے جب لگتا ہے تو مارو کاٹو آ گیا وقت, ابھی کہہ رہے تھے تقریر, کہنے لگے میں تو الہ آباد کا لینے والا ہوں, الہ آباد میں دنگا ہوتا رہتا ہے جیسے احمد آباد میں, الہ آباد میں بھی بہت ہوتا ہے, کہنے لگے میں مسلمان محلوں سے گزرتا تھا تو وہاں جلسے ہوتے تھے, تین لوگ جلسے میں نعرے تکبیر اللہ اکبر, کہنے لگے بھائی ان کیا تو جب دیکھو تال ٹھوکتے رہتے ہیں لڑائی کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں لڑائی کا, کہنے جب بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کتنی عمدہ چیز ہے اور اس کے معنی سمجھ میں آئے تو اس کا اس میں قصور کس کا ہے, آپ کا قصور ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ اللہ اکبر کے معنی ہے کیا, تو یہ جو قصور اب تک ہم سے ہوتا چلا رہا ہے اس کے تدارک کی جس قدر ہم کوشش کر سکیں کرنی چاہیے, اور یہ بھی وراثت کا جو حق ہے ادا کرنے کی اس کا اس حق کو ادا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے, ورنہ ہم وارث کس بنیاد پر ہیں, صرف الفاظ جیسے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ الفاظ جان لینے کا نام وراثت, یہ نہیں کس نے کہہ لیا, اسی لیے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاتے چلے جاؤ اس قافلے کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ, صحابہ کرام کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ان کا مزاج کیا تھا, سلسلے وہی ہمارا ہونا چاہیے کسی درجے میں تو ہو, اس لیے کہ جزیرے جس میں ہم رہتے ہیں ان کو یا تو بڑھائیے ورنہ ہی کٹتے چلے جائیں گے, سمندر کے بیچ میں جزیرے جو ہوتے ہیں یا تو جزیرے غائب ہو جاتے ہیں یا جزیرے پھیل جاتے ہیں, اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری زمین بڑھتی چلی جائے گی, نہیں کریں گے تو ہمارے جزیرے خود بخود ختم ہوتے جائیں گے, بلکہ زیر آب نہ آ جائیں کہ معلوم ہوا کبھی تھا اب نہیں ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہے. بس میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ جو اللہ تعالیٰ کی نے ہمارے ذمہ داری دی ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نبھا کر دکھایا ہے اور نمونے پیش کیے ہیں, اس کو کسی درجے میں ہم نبھانے والے بن جائیں, اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے, انسان کو دیکھ کر ایک کیفیت پیدا ہو, جیسے مندروں کے پاس سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے دل میں عبادت آتی ہے, اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے, کوئی کہتا ہے مندر کے سامنے گزرتے ہوئے, احساس بھی نہیں ہوتا, ایک عرب آئے اور ان کو میں دکھا رہا تھا, انہوں نے مجھ سے بات کی, اس وقت سے الحمدللہ میں برابر دعا کرتا ہوں, جب ان کے محلے سے گزرتا ہوں تو یہ ضرور پڑھ لیتا ہوں, اللہم اہدہم واہدی بہم, اللہم اہدہم واہدی بہم, اور انہوں نے یہ مجھے سکھایا, وہ عرب صاحب جو آئے تھے کہنے لگے تم لوگ رہتے کیسے ہو یہاں, اور بھی دو چار باتیں کہیں جو پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو عرض کریں گے, الگ دوسری لائن کی ہیں, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ تم لوگ مندر کے پاس کیسے رہتے ہو, انسان پتھر کے آگے جھک رہا ہے تم دیکھ رہے ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے کہا بھائی دیکھیے ہم لوگ بدبو میں رہتے رہتے بدبو کے عادی ہو گئے, یہاں بدبو والے کارخانے ہیں وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے بدبو آتی قدر نہیں آتی, جازمو ہے ہمارے قریب وہاں میں جاتا ہوں ٹینڈیاں ہیں چمڑے کی, اتنی بدبو آتی ہے کہ فوراً اتر نکال کے یہاں مل ہے, اور وہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں پلاؤ کھا رہے ہیں سیم بیٹھے ہوئے اور سارے کام کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا ان کو محسوس نہیں ہوتی, کہا عادی ہو گئے, ایسے ہم لوگ شرک کے عادی ہو گئے, ورنہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ پتھر کے آگے آدمی سجدہ کر رہا, کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھنے میں بڑے عہدے والے اور آ کے پتھر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں امت دعوت ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھٹک رہی ہے دنیا غلط راستے پر جا رہی ہے, لیکن ہم پر جو نہیں رہتی, بات یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے اندر انسانیت کا درد نہیں ہے, کسک نہیں ہے, صرف کھانا نوش ہماری زندگی ہو کر رہ گئی ہے کہ اطمینان سے اور راحت سے زندگی گزاریں اور اسی میں رہتے رہیں بستے رہیں اور بچے آئیں اور جائیں اور چلے جائیں, ہرگز نہیں, یہ تو نہ دستور ہے اہل اسلام کا اور نہ دستور ہے اہل ایمان کا, اور نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تلقین کی, اور نہ امت کے اتالیق حضرت عمر نے اس کی تلقین کی, حضرت عمر نے کیا کہا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے, تو بس میرے بھائیوں اور دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کے لیے اپنے کو تیار کریں, اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کام کے ساتھ کوئی منافعات نہیں ہے، بلکہ اس کام میں لگنے سے جو میں نے ابھی مثالیں دی ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اس کام میں لگنے سے اللہ کھولتا چلا جاتا ہے، اس قدر اطمینان حاصل ہوتا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پوچھ لیجئے، یہ شک میں مبتلا ہے، دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. یہ میں بھی پڑھاتا ہوں رجبے میں، پوچھ لیجئے، یہ جواب نہیں دے پاتے. جب جاتے ہیں وہاں غیر مسلم سے سوال کرتے ہیں تو یہ جواب نہیں دے پاتے، یہ شرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ابھی پورا اطمینان حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بس کیونکہ ہم لوگوں نے کہا کہنا نہیں، کہنا نہیں، ورنہ کفر ہو جائے گا، یہ ہو جائے، اس لیے چپ رہتے ہیں. یہ چپ رہنا کافی نہیں ہے، دل و دماغ کو مطمئن ہونا ضروری ہے. ہمارے حضرت پاک نے فرمایا تھا دل کا ایمان تنہا کافی نہیں ہے، جب تک دماغ مومن نہ ہو اس وقت تک معتبر نہیں. دل بھی مومن ہو، دماغ بھی مومن ہو، دونوں کے ایمان کے ساتھ کام چلے گا. اور پھر حضرت پاک نے ایک جگہ فرمایا تھا بہت سے لوگوں کے سلسلے میں کہ مجھے ان کے ایمان پر کوئی شبہ نہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا دل تو مومن تھا لیکن دماغ مومن نہیں تھا. دماغ بھی مومن ہونا چاہیے، کوئی چیز بھی سامنے آئے گھبرانا نہیں چاہیے، جواب دینا چاہیے اس کا، اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے کہ وہ سامنے والا بھی مطمئن ہو جائے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ مطمئن ہو، جب آپ ہی مطمئن نہیں تو کہا جواب دے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس انداز سے پڑھائی نہیں اور وہ باتیں ہمارے ذہن میں آئی نہیں، تو اس وجہ سے باتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس میں غصہ ہو جاتے ہیں. بات گھر سے کوئی بات کہی جاتی تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں. ناراض ہونا کم علمی کی علامت ہے کہ ہم جب جانیں گے نہیں غصہ ہو جائیں گے. غصہ ہو رہی کیا بات ہے، جواب دے دو بھائی، سمجھا دو، بیچارہ جانتا نہیں ہو، بس فوراً آپ کافر ہو جائیں گے، آپ یہ ہو جائیں گے. بس ایک لطیفہ سنا کے بات اپنی ختم کیے دیتے ہیں. وہ ہمارے وہاں الہ آباد اور پرتاپگڑھ کے روٹ پر بسیں چلتی ہیں. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہتے تھے، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ بس پہ میں مولانا الہ آباد میں نہیں تھے، میں ملنے گیا تو مولانا پرتاپگڑھ میں ہے، میں نے کہا پرتاپگڑھ چلا جاؤں. تو اس پر بس پہ جیسے ہی بیٹھا تو ایک اپ ٹو ڈیٹ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بہت اپ ٹو ڈیٹ قسم کے. وہ ایک میں اپنا تھیلا رکھے ہوئے تھے بیگ، اور ایک پہ خود بیٹھے. جیسے ہی میں آئی مولانا تشریف لائی، بیٹھ جائیے، بیگ ہٹا لیا، مجھے بٹھا لیا. اس کے بعد جب بس چلی تو کہنے کے مولانا معاف کیجئے گا، مولانا لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، ابھی تو اتنے استقبال کیا ہو یہاں بیٹھایا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہنے کے معاف کیجئے گا مولانا لوگ علماء جو ہوتے ہیں بیوقوف ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا تو ظاہر ہے عجیب سا محسوس ہوا، میں نے سنبھالا اپنے کو، میں نے کہا ہاں ہوتے تو ہیں. اب وہ پھنس گئے، اب وہ سمجھے کہ ہماری مطلب کا کوئی آدمی ہے یہ. اب بہت برائی کی علماء کی خوب اچھی طرح سے. جب سب کر چکے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، ہم نے کہا کر چکے؟ کہا ہاں. ہم نے کہا سب آپ کے وجہ سے. اتنا لطف آیا، سب الٹ دیا نہیں کو اٹھا کے. ہم نے کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا دو باتیں کہوں گا، ابھی وقت اتنا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے دو لڑکے ہیں، ایک بیوقوف ہے اس کو مولوی بنا دیا، ایک جو ہونہار تھا اس کو انگریزی لائن میں لگا دیا. تو ظاہر ہے وہ آپ ہی کا بیٹا ہے، بیوقوف ہے. دوسرے یہ کہ پیسے آپ کے ایک زکات کے ہیں، ایک اچھے پیسے ہیں، زکات کا مولویوں کے پاس بھیج دیجئے، اور میل ہوتا ہے وہ کھلائیے میل، اور کہیں میل کھاؤ لیکن بن جاؤ سفید، یہ کیسے ہوگا؟ اور اچھا آپ نے خود کھایا. ہم نے کہا اس لیے ہیں وہ، تو کس کی وجہ سے ہیں؟ آپ نہ لایا، اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ لیکن پھر بھی کہ یہ سب کے باوجود ہم لوگ بہت خراب لوگ آتے ہیں، پھر بھی مانتے 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 اچھا ہو جاتا ہے. لیکن آپ کیا ہیں؟ تو اس کو غصہ مجھے نہیں آیا. کہنے لگے کہ یہ روٹ مولویوں کا ہے، اس میں روٹ پر مولوی بہت ہیں. تو کہنے لگے میں ہر اتوار کو اس بس پہ بیٹھتا ہوں اور اسی طرح بیگ رکھتا ہوں، اور کوئی مولوی چڑھتا ہے تو اس کو بیٹھاتا ہوں اس پر، اور یہی کہتا ہوں جواب سے کہا تھا. تو وہ گالی دے کر مجھے سیٹ چھوڑ دیتا، پیچھے بیٹھ جاتا، کہتا ہے کمبخت تجھے تیری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. کہنے لگے آپ پہلے ملے ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے، اب آپ میرے کالج چلیے، ابوالکلام کالج کے پرنسپل نکلے، پہلے میرے کالج چلی میں اسی کو کالج لے گئے صبح ہی, اور پہلے چائے پلائی پھر رکشہ کروایا مجھے بھجوایا مولانا کیا, اور کہا میرے پاس 250 پرانی کتابیں ہیں, سارے مولوی آتے ہیں مانگنے, میں کسی کو نہیں دیا, آپ کو ساری دے دوں گا, ندوے لے جائیے. ماشاء اللہ 5-6 بندر کتابیں مل گئی. ہم نے کہا کبھی غصہ نہیں ہوں گا. اس دن سے طے کیا کہ غصہ نہیں ہونا ہے. سمجھانے کی کوشش کرو بھائی, غصہ کیوں ہو جاتے ہو؟ بات وہی ہے کہ ہم لوگ جواب نہیں دے پاتے تو غصہ ہو جاتے. غصہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھانا چاہیے, سمجھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہم نے کئی ہندو معاملہ پیش آیا تو ان لوگوں نے کہا کیسے ان سے, تو ان کا برائی کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے اور اسلام ایسا, تو کہنے ہم نے کہا سنتے رہیے, جب خوب برا بھرا کہہ چکے ہیں تو صرف اتنا کہیے کہ ہاں ہم تو اس سے زیادہ برے ہیں جتنا آپ نے کہا ہے, لیکن اسلام برا نہیں ہے, اس کو آپ سمجھیں گے. بس اتنا آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجیے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. تو یہ سب طریقے ہیں, اسی کا اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیار ہیں, بس ہمارے ان کے سامنے آنے کی دیر ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بات مولانا یہ قدم ماد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تقصیرات کو کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہمارے ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ اور باطن کو نور محبت معرفت سے معمور و منور فرما. ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, جملہ پریشانیاں دور فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو تیرے محبوب مقبول بندوں نے دعائیں کی ہیں اس میں ان کو شامل فرما. یا اللہ تمام جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کی دعاؤں کو قبول فرما, جملہ مقاصد تکمیل فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں ایمان کے ساتھ ان کو زندہ رکھ, جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان اداروں کو قبول فرما, ادارے والوں کو قبول فرما, اور ہم سب کو اخلاص عطا فرما, اخلاص کی برکت نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ.